قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابي القاسم محمد والصلاة والسلام على اسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن ابي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم صلوات اللهم صل على محمد مؤمنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، ہماری کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی، ہم نے بات یہاں تک کی تھی کہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیوں لوگ زمین میں سفر نہیں کرتے تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ ان سے پہلے کے لوگوں کی عاقبت اور انجام کیا ہوا، کون سے انجام کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان خاص طور پر دیکھے، کس چیز کو نظر میں رکھے۔ دمر اللہ علیہم، کہ اللہ نے جن کے اوپر کیا ڈالی، تباہی کو ڈال دیا۔ وللکافرین امثالھا، اور کافرین کے لیے اسی جیسا حال۔ بس آخر کی جو آیت کا حصہ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، عاقبت جن سے ہم نے اپنے لیے عبرت حاصل کرنی ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کا حال جا کر دیکھے، وہ کون لوگ ہیں؟ دمر اللہ علیہم، وہ لوگ جن کے اوپر اللہ نے تباہی کو ڈال دیا، تباہ کر دیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ پروردگار کیا فرما رہا ہے کہ جاؤ دیکھو، اور دیکھنے کے بعد یہ سمجھ لو کہ کافرین کے لیے بھی کیا ہوگا، امثالھا، اسی طرح کا انجام ہوگا۔ کل میں نے بات کو یہاں پہ چھوڑا تھا، اگر ہمیں کوئی ایسی آبادی، کوئی آثار ملے کہ ہم یہ بتانا چاہیں کہ یہ آبادی جو ہے یہ اہل توحید کی تھی، تو کون سا اثر ایسا ہوگا جس سے ہم یہ اندازہ لگائیں گے کہ یہ آبادی جو ہے یہ کس کی ہے؟ موحدین کی، توحید پرستوں کی۔ کچھ غور کیا آپ نے اس بارے میں؟ خار کہہ رہی ہمیں یقین ہے کہ اہل توحید کے ساتھ ایسا نہیں، اچھی بات ہے، ماشاءاللہ، خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ میں جس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، چلیں آپ فرض کر لیں، اب ہم یوں کر لیتے ہیں کہ فرض کریں کہ ہمیں کوئی ایسی آبادی مل گئی، کفار کی آبادی میں نے عرض کیا، بت خانہ، بت، تصاویر، یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔
مقبرے
میں چاہتا یہ مطلب میری خواہش یہ تھی کہ آپ اس بات کی طرف توجہ کریں تھوڑا سا. توحید پرستی کے خارجی اثر نہیں ہوتے, کوئی اثر توحید پرستی کا خارج نہیں, اس لیے کہ توحید پرستی انسان کو کمال پر پہنچانے آئی ہے, آثار کو کمال پر پہنچانے نہیں آئی. ہمیں خود بھی یعنی بعض چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے. ہم یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے, دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اسلام کا نظام ایسا بنایا ہے کہ میں اس لیے فرض کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم فرض کریں کہ کسی توحید پرست آبادی کے اوپر اگر خدا نہ خواستہ کوئی اللہ کی طرف سے یا اللہ کی طرف نہ ہو, آپ یوں کہیں کہ کوئی مثلا جیسے اب ہو رہا ہے ظالموں نے کسی علاقے پر حملہ کر دیا, اسے بالکل ڈیمولش کر دیا, تباہ و برباد کر دیا. تباہ و برباد کرنے کے بعد اب کوئی آتا ہے اور وہاں پہ سرچ کرتا ہے, لوگ چلے گئے, آبادی خالی ہو گئی. تو یہی کسی ایسی شے کا پیدا نہ ہونا, یہی توحید, جیسے برادر نے کہا کہ کسی شے کا پیدا نہ ہونا, یہ خود کیا ہو گئے توحید کی ایک علامت ہو سکتی ہے, پاسبلٹی, صرف پاسبلٹی, پاسبلٹی سے آگے نہیں ہے. یعنی کیا, اگر ہم نے کوئی آبادی ایسی ڈھونڈ لی, تب مثلا فرض کیجئے, میں بطور فرض کہہ رہا ہوں کیونکہ کبھی جانے کا مجھے خود اتفاق نہیں ہوا, فرض کیا کہ ہم مونجو دڑو گئے اور مونجو دڑو میں ہمیں کوئی مندر نہیں ملا مثلا, یا ہمیں کوئی بت خانہ نہیں ملا, یا وہاں ان کے آثار میں ہمیں کوئی بت نہیں ملا, تو ہم صرف پاسبلٹی دے سکتے ہیں, صرف پاسبلٹی دے سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. لیکن اب تک ہوا کیا ہے, اب یہ دوسری طرف آئیں, اب تک جتنے بھی قدیم آثار دریافت ہوئے ہیں ان میں بت نکلے, اور یہ بات ثابت کرتی ہے خود یہ بات کہ زمین پر اگر کوئی آبادیاں تباہ ہوئی ہیں تو وہ اللہ سے انحراف کے نتیجے میں تباہ ہوئی ہیں. لہذا خود مومنین کے لیے یہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اگر تم دنیا میں باقی رہنا چاہتے ہو, آباد رہنا چاہتے ہو, اپنی نسل کو باقی رکھنا چاہتے ہو, تو تمہاری بقا دین میں ہے, دین سے انحراف میں نہیں. تم جتنی بڑی عمارتیں بنا لو, دنیا میں قدیم ترین عمارتوں میں سے کون سی ہے؟ احرام مصر. اندازن کتنے پرانے ہیں احرام مصر؟ 5000 سال. صرف اندازہ ہے یہ. احرام مصر کے بہرحال چونکہ اندازہ ہی ہے, کسی کو بھی نہیں پتا, کم از کم جو اس کے بارے میں یعنی بیان کیا گیا ہے وہ کم از کم 5000 سال کی ہسٹری ہے اس کی, اور زیادہ سے زیادہ جو ایسٹیمیٹ لگایا جا چکا ہے اب تک لگا ہے, جو ان لوگوں نے کہا ہے کہ ہو سکتے ہیں 13000 سال پرانا ہے, 5 سے 13 کے درمیان میں بنے ہیں احرام مصر. اب چونکہ موضوع احرام مصر نہیں ہے, ورنہ پھر بہت ساری باتیں احرام مصر پہ کرتا, آپ کو بتاتا میں احرام مصر میں کیا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام آثار کے ذریعے سے کافرین کو پیغام کیا دے رہا ہے؟ پیغام یہ, اب یہ واضح پیغام ہے, یعنی بت پرستی, آپ جتنے آثار ہمیں ملے ہیں, اچھا لوگوں نے آپ جا کر دیکھیں گے, اگر بعض چیزوں کو ان کو سرچ کریں گے, بعض جگہوں کو اگر آپ, یہ وزٹ کرنی چاہیے چیزیں, واقعاً وزٹ کرنی چاہیے, آپ وزٹ کر کے جا کر دیکھیں گے جو چیز آپ کو, مثلاً موئنجو دڑو کے بارے میں میں عرض کیا, میں نے وزٹ نہیں کیا, میں جسٹ آئی ہیو اسٹڈیڈ. کہتے ہیں کہ موہنجو دڑو اگر آپ جا کر دیکھیں تو اتنا پرفیکٹ ان کے سسٹمز تھے, مختلف چیزوں کے, صفائی کا سسٹم تھا ان کے ہاں, سینیٹیشن کا سسٹم تھا, پتہ نہیں کیا کیا سسٹمز تھے, لیکن کیا ہے, سوسائٹی تباہ ہو گیا. مصر اپنی تمام تر عروج کے بعد کہاں گیا؟ ختم ہو گیا. بابل اپنی تمام تر جو ڈیولپمنٹس تھی اس کے بعد کہاں پہنچا؟ ختم ہو گیا. بعض ایسی, یعنی قرآن نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے, بعض ایسی آبادیاں تھیں جو پہاڑوں میں رہتے تھے, وہ پہاڑوں کو انہوں نے کھوکھلا کر کے اپنی بنائے ہوئے تھے, دیٹ واز نو غار, اس کو غار نہیں کہتے, یہ غار اور چیز ہوتی ہے, باقاعدہ انہوں نے پہاڑوں کو توڑ کر, اسی لیے پروردگار فرماتا ہے کہ وہ تم سے بدنی قوت میں زیادہ تھے, پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر انہوں نے گھر بنائے ہوئے تھے, اور ایسے گھر واقع یعنی تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی زلزلہ اور آندھی اور سیلاب اس کو بھاگ کے نہیں لے جا کر سکتا تھا. اللہ نے بھی ان میں سے کسی چیز سے ان کو نہیں مارا, اللہ نے کسی اور چیز سے مارا, شاید خدا چاہتا یہ کہ یہ آثار باقی رہیں, لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ تمہارے بنائے ہوئے محکم گھر تمہیں نہیں بچا سکتے, تمہارے بنائی ہوئی محکم عمارتیں تمہیں نہیں بچا سکتی, جو چیز تمہیں بچا سکتی ہے وہ کیا ہے؟ خدا کی ذات, واحد خدا کی ذات ہے جو انسان کو بچا سکتی ہے. اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد ایک کائنڈ آف ریزلٹ کیوں ایسا ہے، ایسا کیوں ہے؟ ایک ریزلٹ 11ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذالک، یہ جو ہے ہم جو مومنین کی نصرت کرتے ہیں، کافروں کے لیے جو عذاب ہے، کافروں کے لیے جو شکست ہے، مومنین کے لیے جو کامیابی ہے، ان کی جو اللہ تعالیٰ نصرت کرے گا وغیرہ وغیرہ، یہ سارا کچھ ذالک، یہ اس لیے ہے کہ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، یہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ بتحقیق مولا ہے کس کا؟ الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کا جن کا جو ایمان لے کر آئے، اللہ ان کا کیا ہے؟ مولا. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، ان کا کوئی مولا نہیں، لا مولا. اب یہ میں عربی کی آپ کو ایک بتا دوں، سن لیں کان میں رہنی، یعنی جسے کہنا چاہیے پڑ جائے کان میں، دوبارہ کبھی سنیں تو آپ کو یاد آ جائے گی. یہ لائے لائے نفی جنس ہے. لائے نفی جنس کیا کرتی ہے؟ لائے نفی جنس ہر شے کو، جنس سے مراد یہاں پر کیٹیگری آپ لے لیں، اجناس جیسے ہوتے ہیں اجناس، جنس سے مراد اجناس، جب لائے نفی جنس آتی ہے تو وہ چیز، وہ جنس جس کی بات ہو رہی ہے، سب کی نفی کر دے گا. مشہور ترین لائے نفی جنس کہاں پر ہے؟ لا الہ، لا الہ یعنی الہ نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کی. نفی جنس ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کیا یہاں پہ فرمائے؟ لا مولا لہم، ان کا کوئی مولا نہیں ہے. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. آیت الکرسی نہیں پڑھتے آپ لوگ لگتا ہے، پڑھتے ہیں آیت الکرسی؟ کیا ہے؟ والذین کفروا، خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. کیسے سالو کریں گے؟ احسن، ایک اہم طریق. اگر ہم یہاں پر معنی مولا کے مدد کر ناصر کے معنوں میں لیں، تو وہ جو طاغوت ہیں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، تو بس یہاں پر مولا کا معنی ناصر. ایک یہ بہت اچھی واقعہ ہے. احسن، ایک سیکنڈ. احسنت، احسنت، بارک اللہ. خار یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ ہیں نہیں، انہوں نے خود بنا، ایسے ہی ہے، یہی فرمانی. احسنت، بارک اللہ. ابھی حل کرنے کی کوشش کریں گے. نہیں، طاغوت تو ہے، لیکن طاغوت تو بھی تو کافروں کا ولی ہے نا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے لا مولا لہم، فانی ہے، ختم ہو جانے والی، لیکن ہے فار اگر شارٹ پیریڈ آف ٹائم سوچ لیں تو ہے تو صحیح نا. لا مولا کا مطلب ہے ہی نہیں، ناٹ. پورا نہیں اترتا ڈیفینیشن پہ تقریباً. ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. نہیں، اس کا مطلب یہ کہ محنت جو ہے وہ رنگ لا رہی ہے آہستہ آہستہ. نہیں، واقعی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سب کی توفیقات میں اضافہ کرے. ایگزیکٹلی تقریباً معنی یہی ہے. لہذا وہ جو آیت ہے جہاں پر میں اس کو تھوڑا سا سالو کروں، پھر آگے بڑھتا ہوں آپ کو. ولایت بالاصالہ کس کی ہے؟ صرف اللہ کی. پوری کائنات میں ولایت بے معنی ہے، چاہے تصرف ہو، چاہے بے معنی دوستی ہو، چاہے بے معنی نصرت ہو. آپ یہ چیئر رکھ لیں، یہ چیئر رکھ لیں، آپ یہ لے لیں چیئر، یہاں بیٹھ جائیں، ادھر بیٹھ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. لا مولا لہم، ان کے لیے کوئی مولا نہیں ہے. اصلا ولایت کا، ولایت بالاصالہ اور بالحقیقہ کس کی ہے؟ صرف پروردگار کائنات میں. اب جیسے خار نے کہا کہ جہاں اس آیت میں پروردگار فرماتا ہے کہ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، آیت اللہ جوادی عملی حفظ اللہ، اس مقام پر کہتے ہیں کہ اگر آپ اس آیت کو سامنے رکھیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ جملے پلٹ رہے ہیں، یعنی عکس ہو رہے ہیں، بالکل الٹ. اللہ ولی الذین آمنو. اب اگلی آیت میں کیا ہونا چاہیے؟ الطاغوت اولیاء الذین کفروا. یوں ہونا چاہیے، ایسے ہی ہونا چاہیے، اللہ ولی الذین آمنو، الطاغوت ولی الذین کفروا، ایسے ہونا چاہیے. لیکن جملہ الٹ گیا، اللہ ولی الذین آمنو والذین اولیاءہم الطاغوت. جملہ بالعکس ہو. آپ کہتے ہیں یہ جو جملہ بالعکس ہو رہا ہے، اسی کے اندر اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ طاغوت کے پاس ولایت ہے نہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی ولایت میں ہیں یا وہ ہمارے ولی ہیں. بس سمجھ لینے سے ولایت کریٹ، اور یہی انسان کے ضعف کی سب سے بڑی، یعنی اب اس کو میں کہوں کہ بے وقوفی لفظ آپ اس کے لیے استعمال کریں، کم عقلی یا جہل لفظ استعمال کریں، کہ اس سے زیادہ انسان کے لیے جہالت کیا ہوگی کہ جس کے لیے کوئی ولایت نہیں ہے انسان اپنے آپ کو اس کے تحت ولایت قرار دے. اب یہ جو ولایت ہے جو اللہ نے وہاں پر بیان کی کہ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، تو یہاں پر ولایت یعنی جملے کا عکس یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ ولایت ولایت حقیقی نہیں ہے، بلکہ یہ کفار کا جہل ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ طاغوت چونکہ ان کی مدد کر سکتا ہے، مثلا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ طاغوت ان کی مدد کر سکتا ہے، طاغوت ان کے امور کو راستے پہ ڈال سکتا ہے، لہذا وہ کیا کرتے ہیں، بنا لیتے ہیں، وہ نہیں بنا لیتے ہیں. دیکھیے شیطان کیا کرتا ہے، شیطان کا کام ہی یہی ہے. شیطان ہمیں جو دھوکے دیتا ہے ان میں سے ایک دھوکہ کیا ہے، شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا. سب سے بڑا جو دھوکہ ہے شیطان کا کیا ہے، وہ یہ کہتا ہے میں تمہاری مدد کروں گا. جبکہ انسان کو میں نے عرض کیا کہ انسان اگر یہ سمجھ لے کہ کائنات میں نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں، صرف اللہ کے ہاتھ میں، تو وہ کبھی بھی شیطان کے دھوکے میں نہیں آئے گا. یہ مثلا اس طرح کی جو باتیں جتنی بھی ہوتی ہیں، کیا مثلا فرد یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو جادوگر اور عامل وغیرہ جو کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے کارندے ہیں شیطان کے، اکثر ان میں سے اکثریت ایسی ہے، خاص طور پہ جادوگر تو 100% ہیں، کیونکہ جادو ہے ہی کفر. کیوں کفر ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں بظاہر ظاہر کرتے ہیں کہ جی یہ راستہ بھی ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے، جبکہ وہ راستہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کوئی اصلاً اس میں، یعنی حتیٰ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ جادو میں بھی اثر جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتا. اب لیکن یہ چونکہ میں نے جملہ بول دیا تو میں اس کو حل کرتا ہوا چلا جاؤں، ورنہ لوگوں کے ذہنوں میں رہ جائے گا کہ جادو بھی اللہ کی مرضی کے بغیر اثر نہیں کرتا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جادو کو اثر انداز بناتا ہے. مرضی سے یہاں پر مراد کیا ہے کہ اللہ نے کچھ چیزیں یعنی کاز اینڈ ایفیکٹس کو کریٹ کیا ہے. جادو کو جہاں پر اثر اندازی کی گنجائش ملتی ہے وہ جگہ ہمارے گناہوں سے اوپن ہوتی ہے، ہماری گناہوں سے اوپن. جب ہم گناہ کا دروازہ اوپن کرتے ہیں تو جادو جو ہے وہ یا سحر یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں اگر وہ ہوں افیکٹو ہوں تو یہاں پہ افیکٹ دکھاتی ہیں. لہذا یہ جو اس مقام پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ مولا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے جو ایمان لے کر آئے، یہ ولایت ولایت حقیقی ہے. اب یہ پوری پیچھے سے بات کر کے اللہ تعالیٰ اینڈ پر آ کر یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہے، یہ جملہ کہہ ہی اسی لے رہا ہے کہ یہ دیکھو جس کا ولی ہے اس کی مدد بھی ہوگی، جس کا ولی ہے اس کے اعمال بچیں گے بھی، جس کا ولی ہے اس کے گناہ بھی معاف ہوں گے، جس کا ولی ہے اس کے مسائل کی، اس کے حال کی، اس کی فکر کی اصلاح بھی ہوگی. سارے کے سارے جتنے بھی یہ آثار ہیں یہ کس کے لیے ہیں، جن کا مولا یقیناً جس کا سرپرست ہو، جو لا وارث نہ ہو، جس کا وارث موجود ہو اس کے آثار باقی. لیکن اللہ نے کیا کہا کہ ہم ان کی ہر چیز کو نابود، ان کے اعمال نابود ہو جائیں گے، ان کو ہم آبادیوں کو نابود کر دیں گے، اور جتنے بھی بعد میں کافر آئیں گے ان سب کے ساتھ یہ ہوگا. کس لیے ہوگا؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ولایت الہیہ سے باہر نکالا ہے. اب سوال صرف یہ آخری یہ رہ گیا کہ اللہ نے یہ تو کہہ دیا کہ مولا الذین آمنو، کیا اس جملے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی کافروں پر کوئی ولایت نہیں ہے؟ تشریح کہنا چاہ رہا ہوں گا. یہاں پر بلٹ ان کو تکوین کہتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے بلٹ ان یعنی تکوینی ولایت کی بات ہو رہی ہے, تھوڑا سا فکر کریں الٹ ہو جائے گا بات. یعنی یہاں پہ تشریح کی بات اگر آپ کریں گے تو زیادہ فٹ ہوگی.
اختیار دیا ہوا ہے تشریح
میں, تشریح میں اختیار ہے نا, تو اختیار میں سے نکل سکتے ہیں کہ جو چیز اختیاری ہوگی اس کو چھوڑا جا سکتا ہے. آغا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو مراد ہے وہ مراد ولایت تشریعی ہے, ولایت تکوینی میں تو سب میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ولایت آمنو کی بات کر رہا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ ولایت ولایت تشریعی ہے, تکوینی ولایت میں سب ہیں ایسے نا, یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا, ایسے ہی ہے یا کوئی اور نقطہ ہے ذہن میں کسی کا؟ یعنی ایک بات تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں, یہ بات ہے نا, یعنی اس کو یوں بھی سکتے ہیں یہاں پر جس ولایت کی بات ہو. اچھا اس کو ثابت کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک دلیل کیا ہے اس بات کی کہ یہاں پر مراد جو ہے ولایت کون سی ہے؟ تشریعی. لفظ آمنو اور کفرو بتلا رہا ہے, چونکہ ایمان اور کفر اختیاری فعل ہیں اور ایمان لانے سے جو ولایت کریٹ ہوتی ہے. اگر آپ یہ بات کہیں گے تو پھر میں ایک تمہارا جملہ کہوں گا آپ کو, اگر ولایت تشریعی, چونکہ ولایت تشریعی ایمان لانے سے ہو رہی ہے کریٹ, تو میں اگر طاغوت پر ایمان لے آؤں تو وہاں پہ بھی کریٹ ہو جانی چاہیے. جی جی یہ بات ہم یہی ڈسکس کر رہے ہیں ابھی, کیونکہ کفر اور ایمان اختیار والی بات ہے. مشکل سے فٹ ہو رہی ہے. مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسیپٹنس کے اوپر ہے, اللہ تو ولی ہے, جو اللہ کو مان لے گا اس کے لیے ولایت یعنی ثابت ہو جائے گی, جو نہیں مانے گا اس کے لیے ختم ہو جائے گی. مثلا ختم نہیں ہوگی یعنی کیا کرے گی؟ رحمتیں نہیں آئیں گی. تقریباً نیئر نیئر بات ہو گئی. نہیں رب کی بات نہیں ہو رہی, مولا کی بات ہو رہی ہے. تقریباً وہی والی بات کہہ رہا ہوں. ایک تو مطلب جیسے بعض مفسرین نے اس کو تشریح اور تکوینی سے حل کیا ہے. آیت اللہ طباطبائی, علامہ طباطبائی, علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جب کہا جا رہا ہے لا مولا لہم کافرین کے لیے, کہ ان کے لیے کوئی ولایت نہیں ہے, کوئی ولی نہیں ہے, ان کا کوئی مولا نہیں ہے, آثار ولایت کو ذہن میں رکھا جیسے آپ کہہ رہے ہیں, اثر ولایت. کیونکہ مولا اگر ہے, ٹھیک ہے نا, اب ہوتا کیا ہے کہ عبد اگر اپنے مولا سے بغاوت کرے تو کیا ہوتا ہے؟ عبد کی بغاوت سے وہ اس کی مولویت کے دائرے سے نکلتا نہیں ہے, رہتا تو عبد ہی ہے, وہ مولا رہتا ہے. آثار ولایت جو اس کے اوپر آنے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ پھر ظہور نہیں کرتے. لیکن اس کام میں جو ڈیفیکٹ ہے وہ کس کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے؟ مولا کی وجہ سے نہیں آ رہا ہوتا, عبد کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے. جیسے ہی انسان اپنے آپ کو ولایت الہیہ سے باہر نکالتا ہے, اب نکلتا تو نہیں ہے جسے کہنا چاہیے, انکار کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس ولایت کے آثار جو اس کے اوپر آنے تھے اس نے اپنے ہاتھ سے اس ولایت کے اس آثار کے دروازے کو بند کر دیا. اب چونکہ اس نے بند کر دیا تو گویا لاوارث ہے, اور لاوارث ہے تو اس کا نہ عمل بچے گا, نہ اس کے حال کی اصلاح ہوگی, نہ اس کی مدد کی جائے گی. اب جب اللہ مولا ہے, دنیا میں تو یہ سب کرے گا اللہ تعالیٰ, آخرت میں کیا کرے گا؟ آخرت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار. اللہ ان لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے عمل صالح انجام. ایمان اور عمل صالح دونوں اکٹھے ہوں گے تو جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کرے گا. جنت کی مشہور معروف ترین جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے صفت, وہ کیا ہے؟ من تحتہم الانہار, من تحتہا الانہار, اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. آگے اسی میں انشاءاللہ نہروں کی بھی اللہ تعالیٰ نے آگے کیفیات کو بیان کیا ہے کہ جو نہریں جنت میں جاری ہوں گی وہ نہریں کیسی ہوں گی, اسی سورہ کے اندر موجود ہے. لیکن والذین کفروا, اب جو لوگ جنہوں نے کفر کیا, دیکھیں ایک بالکل ایک طرح کا نہج چلا آ رہا ہے, کمپیریزن ہو رہا ہے, اور جہاں کہیں پر بھی ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے وہاں پر اللہ اپنے آپ کو آگے بڑھا کر کہہ رہا ہے میں نے یہ کیا, میں یہ کرتا ہوں, میں مدد کروں گا, میں تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کروں. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا, اب جیسے گفتگو یہی ہونی چاہیے تھی, ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کہاں داخل کرے گا, جنات تجری. اسی طرح سے جملہ یہاں پر کیا ہونا چاہیے تھا, واللہ یدخل الذین کفروا, ان کو جہنم میں داخل کرے گا, لیکن گفتگو نہیں ہے. یہاں پر کیا ہے, والذین کفروا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا, یتمتعون, اور انہوں نے کیا کیا, دنیا سے استفادہ کیا, دنیا سے اپنے آپ کو بہرہ مند قرار دیا. ویاکلون, اور انہوں نے کھایا. کیسا, اب یہ دونوں کے لیے ہے, دنیا سے جو انہوں نے فائدہ اٹھایا, بہرہ مندی جو کی وہ کیسی ہے, اور یاکلون کما تاکل الانعام, ایسے کھایا جیسے جانور کھاتے ہیں. تو کیا, والنار مثوى لهم, کہیں پر بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا, اللہ ان کو جنت میں دوزخ میں داخل کرے گا, دوزخ میں جہنم میں اللہ داخل کرے گا یہ نہیں ہے کہیں پہ بھی. اللہ کہہ رہا ان کا ٹھکانہ, ان کا اینڈ, ان کا آخر کیا ہے, جہنم. والنار, اور آگ, مثوى لهم, ان لوگوں کے لیے کیا ہے, ٹھکانہ ہے. تو بات یہی تو فرق ہے سارا, بحث کھانے میں نہیں ہے, بحث جانوروں کی طرح کھانے میں ہے. نعمتیں تو ہیں مومن کے لیے, اب بحث ساری بات یہاں سے شروع کرنی ہے ہم نے کہ بحث کھانے میں نہیں ہے, نعمتیں بنائی اللہ نے اس دنیا کا. میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں شاید آیت پڑھی تھی, وہ یورید و انا منا کیا ہے, ہے یاد آیت کسی کو یاد ہے, فی الارض ائمہ ونجلهم الوارثین, اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو زمین میں ضعیف کر دیے گئے ہیں ان کو امام بنائے گا, ان کو وارث بنائے گا. وارث کا مطلب کیا ہے, یہ زمین ان کے لیے, اس کی ساری نعمتیں ان کے لیے, لیکن اللہ ان کو پوری بھی زمین دے دے, ہر چیز دے دے, ایوری تھنگ ان کے کنٹرول میں ہو, تب بھی وہ جانوروں کی طرح نہیں کھائیں گے. میں نے اسی لیے آپ سے ابھی کہا ترجمہ کرتے ہوئے کہ یتمتعون وہ یاکلون, حالانکہ بات اللہ نے آگے صرف کس کی بات کی ہے, جانوروں کے کھانے سے. اب بعض وقت یہ علماء نے بحث کی اس میں کہ آیا صرف کھاتے جانوروں کی طرح سے مراد یہ, نہیں, یتمتعون وہ یاکلون کہا لیکن جانوروں کے صرف کھانے کو, صرف کھانے کو بیان کیا, سمجھ رہے ہیں آپ بات کو. اس پر رمز ایک ہے انشاءاللہ خدمت میں عرض کروں گا. احسن, اب جانور کھانے میں جو کام کرتا ہے یہ یتمتعون میں بھی وہی کام کرتا ہے, سمجھ میں آئی بات, یتمتعون و یاکلون, لیکن جانور کی کس سے تشبیہ دی ہے, کیوں, وجہ بتاتا ہوں آپ کا. دیکھیے جانور جو ہے, پہلے جانور کے کھانے کے مسئلے کو حل کریں پھر آگے چلتے ہیں. جانور کے کھانے میں اور ہمارے کھانے میں فرق کیا ہے, وہ کچا کھاتا ہے ہم پکا کے کھاتے ہیں, وہ سموسے نہیں کھاتے ہم سموسے احسن, ایک تو یہ کہ جانور کو, تو انسان کو نہیں پتا, انسان بھی ایسے ہی پتہ نہیں کیا کیا کھاتے ہیں لوگ, بھائی بات انسان کی ہو رہی ہے اس وقت. جانور کے زیادہ سپورٹر ہے یہاں پہ, جانور جو ہے جو تکوینی طور پہ پتا ہے ہر چیز تھوڑی کھاتا ہے, آپ بکرے کو جو ہے وہ گوشت کھلا کے دیکھ لیں نہیں کھائے گا. ہاں ہم ادھر بیٹھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں. البتہ ضروری خدا نہ خواستہ میں کسی اس پہ جسارت نہیں کر رہا ہوں، قصدن اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، جسارت مقصود نہیں ہے، مطلب یہی ہے بہرحال ہم ایک جگہ جاتے رہے ہیں، کچھ سیکھتے رہے ہیں، اساتید سے کچھ استفادہ کیا، وہ استفادہ آپ تک پہنچانا مقصود ہے. میں ذاتاً شاید آپ سے بھی زیادہ ضعیف اور گناہ گار انسان ہوں. فرق کیا ہے جانور کے کھانے میں اور انسان کے کھانے میں بنیادی؟ دیکھیے انسان شروع کہاں سے ہوتا ہے، یہ بات اسی آیت سے ہم ثابت کر سکتے ہیں. جانور کے کھانا، اب کھانے سے مراد یہاں پر کھانا مہم نہیں ہے، یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کیا کھانا مہم نہیں ہے، لہذا جانور کیا کھاتا ہے کیا نہیں کھاتا سے بحث چھوڑ دیں، جیسا کھاتا ہے کو مہم رہا ہے. کیا کیسے کھاتا ہے جانور، اب اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ ہم فورک سے کھاتے ہیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، وہ نہیں، یہ دیٹس ناٹ امپورٹنٹ. کیا چیز امپورٹنٹ ہے جانور کے کھانے میں، صرف ایک چیز کو یاد رکھیں. جی ایک منٹ، تھوڑا کل وہ برادر بات کر رہے تھے تو وہ تراوی ٹکرا گئی تھی، آج آپ بات کر رہی ہو تو جہاز ٹکرا گیا. بظاہر جو میں نے سنا آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جانور جو کھاتا ہے وہ مقصد ہی کچھ نہیں ہوتا کھانے کا. احسن، امپورٹنٹ یہ چیز ہے، دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دس. دیکھیں جانور کا بڑا سیدھا سیدھا سا رول ہے، آپ جتنا مرضی چارہ اس کے سامنے ڈال دیں، جانور کب تک کھاتا ہے؟ جب تک سیر نہ ہو. اوور ایٹنگ نہیں کرتا، یہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن ہماری بحث ابھی اوور، یہ تو اسی لیے بل انسان بل ہم ازل کیوں ہیں، عقل ہوتے ہوئے بھی پرخوری کرتا ہے، یعنی اوور ایٹنگ کر لیتا ہے، یعنی جو کام جانور نہیں کرتے وہ کام انسان کرتا ہے. لیکن یہی شکم سیری کا جو مرحلہ ہے، جہاں تک شکم سیری کی بات ہو رہی ہے اس کو کنسیڈر کریں. شکم سیری اگر انسان کر رہا ہے تو شکم سیری میں نقصان کیا ہوگا اس کو؟ جانور، جانور کے لیے کوئی نقصان نہیں، انسان کے لیے. یہ یاد رکھیے گا کہ انسان جیسے ہی اس کا شکم بھرتا ہے، پر ہوتا ہے، اس کے اوپر شیطان کے ورود کے دروازے کھل جاتے ہیں. کیسے کھلتے ہیں اب یہ بھی آپ کو ڈیفائن کرتا ہوں. انسان کے پورے بدن کی جو تدبیر ہے وہ روح کرتی ہے، روح کا کام ہے کہ وہ انسان کے بدن کی تدبیر کرے، اس کو مینٹین کون کرتا ہے؟ روح کرتی ہے. اور روح، میں نے شاید پچھلے سال بھی عرض کیا تھا، دوبارہ عرض کروں، تین جہت، نفس، عقل اور قلب. نفس نان میٹیریل ہی ہے، روحی کا ایک حصہ ہوتا ہے، لیکن اس حصے کا کام یہ ہے کہ انسان کے پورے بدن کا جو کچھ بھی کام انجام دینا ہے وہ نفس کے تھرو ہوتا ہے، اور نفس سارے کا سارا، نفس کا بنیادی طور پر کام ہے ڈیٹا کلیکشن. بنیادی کام جو نفس انجام دیتا ہے وہ کیا ہے؟ ڈیٹا کلیکشن. اور اپنے تمام کاموں کو نفس انسان کے بدن کے ذریعے سے انجام دیتا ہے. اور نفس کے، چونکہ نفس انسان کے بدن کے تھرو اپنے سارے کام انجام دیتا ہے، لہذا نفس کی بقا بدن کی بقا تک ہے. اپنے سارے کام کس کے تھرو انجام دیتا ہے؟ بدن. اگر بدن ختم ہو جائے، تصور کر لیں، تو کیا ہوگا؟ نفس کی بھی چھٹی ہو جائے گی، ختم. کومے میں پڑے ہوئے انسان کا جو نفس ہے وہ بھی اس کو باقی رکھنے کی کوشش کرتا ہے. اس حد تک نفس کوشش کرتا ہے کہ باڈی، حالانکہ ہمارے سائنٹیفک حساب سے کومے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا برین بند ہو گیا. اب کبھی ہم سائنٹسٹ سے یہ تو پوچھیں کہ اگر اس بندے کا برین آپ کے حساب سے کام نہیں کر رہا اور یہ پیرالائز اور کومے میں چلا گیا، تو کس چیز نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے یہ اپنی ڈرپ خود نہیں لگا سکتا، لیکن اس کی ڈرپ اگر چل رہی ہے، یعنی اس کے اندر فوڈ ڈائجسٹ ہو رہی ہے، تو کون کر رہا ہے؟ ہارٹ بیٹ کر رہی ہے تو کیسے، سانس لے رہا ہے تو کیسے لے رہا ہے؟ بس اندر کچھ تو ایسا ہے جو اس کو زندہ رکھے ہوئے، جو اس کے یہ سارے کے سارے ایکشنز جو اس کے کنٹرول میں نہیں ہیں سٹل اس کو چلا رہا ہے. سوال ہے نا، یہ کون ہے جو کر رہا ہے؟ یہ نفس ہے. اب کیا ہوتا ہے قومے میں بالکل ضعیف ہو جاتا ہے، لیکن آخری وقت تک نفس کیا کوشش کرتا ہے، بدن زندہ رہے. اب اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے وہ آیت کتنا خوبصورتی سے اپنے معنی پیدا کر لیتی ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقت الموت، صرف آپ نفس کا بدن سے رابطہ منقطع کر دیں نفس موت کا ذائقہ چکھ لیتا ہے، لیکن انسان کی روح باقی رہتی ہے. صرف وہ جو کنیکشن والا حصہ تھا، وہ جو کنیکٹ ایک دوسرے کو کر رہے تھے، وہ کنیکشن، جیسے ہی کنیکشن ختم ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ کیا ہوتا ہے، نفس آٹومیٹیکلی جس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا تھا، جس چیز کی وجہ سے نفس نے اپنے آپ کو باقی رکھا تھا، جب آپ نے وہ کنیکٹر ہی توڑ دیا تب کیا ہوتا ہے، نفس باقی نہیں رہتا. اس لیے فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت. اب چونکہ نفس باقی ہی کس کی وجہ سے ہوتا ہے، بدن، اپنے سارے کام کس کے تھرو کرتا ہے، بدن، لہذا نفس آپ چاہیں نہ چاہیں آٹومیٹیکلی آپ کے بدن کی تدبیر کرتا ہے، آٹومیٹک کرتا ہے. لیکن اس آٹومیٹک تدبیر میں نفس کی پیرارٹیز ہیں، نفس پیرارٹائز کرتا ہے. پہلی چیز جس کو اس نے اپنے ٹاپ لسٹ پہ لگایا ہوا ہے وہ فیول ہے. آپ سفر کرنے اگر کبھی نکلیں، یقیناً آپ نے سفر کیے ہوں گے، اگر بائی روڈ آپ سفر کر رہے ہوں تو بائی روڈ سفر کرتے ہوئے جو سب سے پہلی چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، پیٹرول. گاڑی میں اور بھی تو ٹھیک ہے، جو لوگ ذرا سمجھدار ہوتے ہیں وہ پوری گاڑی کو اچھی طرح سے چیک کرتے ہیں، لیکن آپ باقی چیزوں کی طرف اتنا امپورٹنس نہیں دے رہے ہوتے جتنا آپ فیول کی طرف دے رہے. کیوں؟ فیول از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ جو آپ کی گاڑی چلائے گی. پوری گاڑی بہت اچھی چمکتی ہوئی بہترین اور پیٹرول نہ ہو تو اگزیکٹلی دیکھیں جیسے اب ہمارا دماغ کام کر رہا ہے، نفس بالکل ایسے ہی کام کرتا ہے. نفس پہلی پرائیورٹی جو دیتا ہے کس کو دیتا ہے، فیول کو. کیوں؟ سمپل سی بات ہے، اس فیول کے ذریعے سے ہی تو اس نے بدن کو باقی رکھنا ہے. بدن کے بدن کیسے باقی رہے گا، فیول کے ذریعے سے بدن باقی رہے گا. کون باقی رہے گا؟ نفس باقی رہے گا. لہذا نفس اپنی پہلی پرائیورٹی کیا لگاتا ہے، فرسٹ پرائیورٹی کیا اس کی، فیول. اچھا اب آپ فیول جا رہے ہیں بہترین، آپ کی گاڑی کا اے سی خراب ہو گیا، ٹھیک ہے، گاڑی تو چلتی رہے گی، مشکل سے چلے گی، اور پھر آپ کی سیکنڈ پرائیورٹی کیا ہوگی، بھائی یہ صحیح ہونا چاہیے، گدی خراب ہو گئی، دین یو ول گو فار کہ یہ ٹھیک ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ. ساری کی ساری پرائیورٹیز بعد میں آتی جاتی ہیں. نفس کی جو سب سے ٹاپ پرائیورٹی ہے وہ کیا ہے، فیول. سیکنڈ جو پرائیورٹی ہے نفس کی وہ ہے شہوت، تولید مثل. وہ بھی کس لیے ہے، اس کا بھی تعلق نفس کی بقا سے ہے بیسیکلی. سیکنڈ پرائیورٹی کیا ہوئی، شہوت. تھرڈ پرائیورٹی امن، فورتھ پرائیورٹی. اس طرح سے پیرارٹائز کرتا ہے نفس اپنی خواہشات کو. جیسے ہی ہم ٹینک، اب آپ خود اس تمام چیزوں کو سوچیں، ہم اپنی زندگی میں اس طرح سے بیہیو کرتے ہیں، جیسے ہی ٹینک فل ہوتا ہے، فل جیسے آپ کو پتہ لگ گیا ٹنگ اوپر چلی گئی، اب آپ کمفرٹیبل، اب آپ کہتے ہیں ہاں بھائی گانا بھی لگاؤ، اب جو ہے نا فلاں بھی کرو. فیول کی ٹینشن شروع ہو جائے تو نہ گانا یاد آئے گا، نہ اے سی یاد آئے گا. ایسے ہی ہوتا ہے نا، فیول کم ہو رہا ہو کہتا ہوں اے سی بند کرو، اے سی بند کرو، بھائی کیوں، فیول زیادہ کھائے گی. آپ فیول بچانے کے لیے، گرمی برداشت کرنے کے لیے تیار ہو، سمجھ رہے ہیں آپ. نفس کیا کرتا ہے، اب یہ بالکل ہم، یہ جو ہم، ہمارا بیہیویئر، یہ کہاں سے نکل رہا ہے، ہمارے اپنے اندر سے نکل رہا ہے، ہم ہیں یہ. ہمارا نفس چپ چاپ یہ کام کرتا ہے، بس چپ چاپ کام کرتا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے، جیسے ہی آپ فیول ٹینک کو فل کر دیں گے، جیسے ہی فل کریں گے، وہ کہے ہاں چلو جی، اب سیکنڈ پرائیورٹی، اس کے پیچھے تھرڈ پرائیورٹی، فورتھ پرائیورٹی. آپ کو کیا کرے گا، سارے گیٹس اوپن کر دے گا. تو اب اس نفس کو کہ وہ باقی پرائیورٹیز کی طرف نہ جائے، دا بیسٹ وے کیا ہے، پورا مت بھرو، اتنا رکھو. اب جیسے اتنا رکھو، اتنا، جیسے مثال ہمارے ہاں سرکاری ڈرائیورز کے ساتھ کیا جاتا ہے، ان کو پرچی ہے، وہ اتنی کاٹ کے دی جاتی ہے کہ بیچارے اے سی نہ چلا سکے، ٹھیک ہے نا، اتنے ہی کی کاٹ کے دی جاتی ہے پرچی کہ یہ راستے میں اے سی نہ چلا سکے. تو کیا ہوتا ہے، آپ نے جتنے دیر کا اس کو بیچارے کو یہاں سے وہاں تک پہنچنے کا جو فیول دیا ہے، اس میں وہ اے سی نہیں چلا سکتا. پہنچنے کے لیے کیا کرے گا، مجبور ہے گرمی برداشت کرے، مجبور ہے باقی جو انکمفرٹس ہیں ان کو برداشت کرے، کیونکہ اس نے پہنچنا ہے.
exactly ہمارا نفس اسی طرح سے ٹریٹ کرتا ہے. جیسے ہی ہم اس کو بھوکا رکھتے ہیں, اس کو فل نہیں ہونے دیتے, اس کی ساری جو کیفیات ہیں وہ کس میں انوالو ہو جاتی ہیں؟ اپنے آپ کو بچانے میں. اس کی ساری قوت کس میں رہ جاتی ہے؟ ٹو میک بیلنس. اب وہ کیا کرتا ہے؟ یہ بڑا اللہ تعالیٰ کا عجیب و غریب سسٹم ہے. آپ جیسے ہی پورا نہیں کھائیں گے, یہ یاد رکھیے گا, آپ پورا نہیں کھائیں گے, آپ کا نفس مشغول ہو جائے گا آپ ہی کی باڈی کے اندر کہیں پر جو سٹورڈ فوڈ ہے اس کو یوٹیلائز کرنے کی فکر میں لگ جائے گا, کسی اور فکر میں لگ جائے گا. تو باقی جتنی فکر ہیں وہ کیا ہوں گی, کیا ہوں گی؟ کم از کم جو ہیں وہ تھوڑی سی دیر کے لیے دب جائیں گی. تمام کی تمام آپ, یعنی جسے کہتے ہیں, اب آپ اگر اپنے نفس کو پوری طرح سے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں, ڈونٹ میک اٹ سراب, کبھی بھی اس کو ٹینک فیول نہیں ہونے دیں. جیسے ہی آپ, اسی لیے اب دیکھیں روایت, عجیب روایت ہے, یہ روایت یہاں آ کر مانا کرتے ہیں, کہا کہ اللہ کی نظر میں وہ برتن سب سے زیادہ غضبناک ہے. اللہ تعالیٰ اس برتن, کون سا برتن؟ جیسے ہی انسان کا پیٹ بھرتا ہے, بھرے ہوئے انسان کے بھرے ہوئے پیٹ سے زیادہ اللہ کے نزدیک کوئی برتن مغضوب نہیں. غضب کی نگاہ کیوں ڈالتا ہے اللہ؟ اس لیے کہ اس انسان کو میں نے کریٹ کیا تھا اپنی بات سننے کے لیے. جیسے ہی یہ ٹینک فل کرتا ہے, کس کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے؟ شیطان کے لیے. اب آپ کو بات سمجھ دی, انسان میں اور شیطان میں, انسان میں اور حیوان میں جو بنیادی فرق ہے کیا ہوا؟ اس کا مطلب اگر ہم پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں تو ہمارے اور حیوان کے کھانے میں کوئی فرق نہیں ہے. سملرلی اب آئیں, اب دیکھیے حیوان کو آپ, اللہ میں نے اس لیے کہا, اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف کس چیز کو کنسنٹریٹ کیا یہاں پر؟ حیوان کے کھانے کو. اس لیے کہ حیوان اپنی رہائش کے اعتبار سے وہ کبھی بھی بیسٹ کی طرف نہیں جاتا, جو اس کو اللہ تعالیٰ نے جیسا دیا سکھایا ویسا رہے گا. اٹ ول نیور ڈیمانڈ. شیر کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ پہلے دن مثلا کہیں سے گدا کھینچ کے لا رہا ہے کہ آج سے میں گدے پہ سوؤں گا, نیور, کبھی بھی آپ نہیں پائیں گے. شہوت میں دے ول ناٹ گو ویری فار, نہیں جاتے حیوانات, نہیں جاتے. تقریباً باقی جتنی بھی آپ چیزیں حیوانات کی تلاش کریں گے وہ آپ کو نارمل ملیں گی. واحد چیز جس کو حیوان کنٹرول نہیں کرتا وہ کیا ہے؟ بھوک ہے. کمپرومائز نہیں کرتا جس کو کیا ہے؟ بھوک. اللہ نے صرف حیوان کے کھانے پر بات اس لیے کی ہے کہ آپ باقی جگہوں پہ جائیں گے تو حیوان ہم سے اچھا ہی ملے گا آپ کو, ہر چیز پہ جسے کہتے ہیں راضی بے رضا. لہذا اللہ نے صرف اس کے کھانے, اور انسان حیوانیت کی طرف سفر طے ہی اس وقت کرتا ہے جب وہ اپنا پیٹ بھرنا شروع کرتا ہے. کھانا کھانے سے انسان کی حیوانیت شروع ہوتی ہے, لیکن جب وہ اس سے بھی تجاوز کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ بل ہم اصل. یہ ہمارا نا, اب ہم تو ہمارا تو جبکہ دین کیا کہہ رہا ہے. اچھا, اس بات کو میں بہت ریپیٹیڈلی کہہ چکا ہوں, اس لیے کہتا ہوں کہ کہیں ان ساری گفتگو سے کوئی نیگیٹو معنی دماغ میں نہ ہے. دین ہمارے کھانے کا دشمن نہیں ہے. دین یہ نہیں کہتا مت کھاؤ, اچھا مت کھاؤ, پیزا مت کھاؤ, زنگر نہیں کھاؤ, ایسا نہیں ہے, سب کچھ کھاؤ. دین کیا کہتا ہے؟ او یہ دو باتیں, ایک اس وقت کھاؤ جب تمہیں شدید بھوک لگ رہی, نمبر دو اس وقت کھاؤ جب تھوڑی سی بھوک باقی رہے, اس وقت تک کھاؤ بس, تھوڑے سے آخر کے دو چار نوالے چھوڑنے کی بات کرتے ہیں. حیوان کے کھانے میں جو چیز پرابلمیٹک ہے وہ کیا؟ جب اس کے سامنے رکھو کھانا شروع کر دے گا, شدید بھوک کا انتظار نہیں کرتا, اور پھر کھاتا کب تک رہتا ہے؟ جب تک کہ فل نہ ہو جائے. اس کے مقابلے پر اب اگر میں اپنی پوری زندگی ایسے ہی رہ رہا ہوں تو مجھے بتائیے کہ میں انسان بنا کب ہوں؟ انسانیت کے لیے, انسانیت کی طرف سفر. اسی لیے یہ ابحاث ہیں, انسانیت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ انسانیت شروع ہی وہاں سے ہوتی ہے جہاں پر میں اپنی ضرورت کے اوپر آ کر رک جاؤں. اگر میں اپنی ضرورت سے آگے جا رہا ہوں تو میں ابھی انسان نہیں بنا. یہ انسانیت ہے. ایمان کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ایمان وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جہاں میں اپنی پریشانی, اپنی تکلیف کو کسی کی کمفرٹ کے لیے گمارا کروں. اگر میرے اندر پہلی والا کریکٹرسٹک ہے, میں جیسے جو چیز مجھ سے زیادہ ہوئی میں نے کسی کو دے دی, دیٹ از ہیومینٹی. یہ ہیومینٹی ہے, یہ آپ کو کامن مل جائے گی, غرب میں بھی مل جائے گی, دس از ہیومینٹی. لیکن ہیومینٹی سے اوپر ایمان ہے. ہم نے ایمان کو اپنے لیے بہت آسان, چونکہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اس لیے مومن ہیں, ایسے ہی ہے نا ہم تو. ورنہ ایمان اصل میں کیا, کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ حیات ایمانی شروع ہی وہاں سے ہوتی ہے جہاں میں اپنی تکلیف کو برداشت کروں کسی کے کمفرٹ کے لیے. لیکن ہم ہیں کیا, ہم اپنی کمفرٹ کو چاہتے ہیں دوسروں کو ٹربل میں ڈال کر. یہ حیوانات کا کریکٹرسٹکس ہے, انسانوں کا کریکٹرسٹک نہیں ہے. اب یتمتعون و یاکلون کما تاکل الانعام, حیوان کی صرف کھانے کو کیوں کنسنٹریٹ کیا گیا اس کے بنا پہ. انسان پوری, یعنی انسان کا کیا مسئلہ ہے, انسان صرف کھانے میں یہ کام نہیں کرتا, انسان رہائش میں بھی اس کا بیہیویئر یہ ہے, پہننے میں بھی اس کا بیہیویئر یہ, حتیٰ سونے میں اس کا بیہیویئر یہ, انجوائمنٹ میں اس کا بیہیویئر, ایوری بیہیویئر. اب آپ دیکھیں, یعنی جانور کا صرف ایک بیہیویئر ایسا ہے, لیکن اگر انسان اپنے آپ کو کنٹرول نہ کرے تو ہر بیہیویئر میں جانور کے کھانے کی طرح سے. لہذا اللہ تعالیٰ اسی بل ہم ازل, دیکھیں کہاں کہاں ثابت ہوتا ہے یہ جو بل ہم ازل ہونا ہے انسان کے لیے اگر وہ دین کے راستے سے ہٹ جائے تو کہاں کہاں ثابت ہوتا ہے. اب چونکہ اس نے اس طریقے سے, یعنی کیا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا سے جتنا تمہارا استفادہ ہے, میں اس کو کئی دفعہ اسی بات کو بھی ریپیٹ کر چکا ہوں کہ ایمان کا آغاز کہاں سے شروع ہوتا ہے, وہاں سے کہ جہاں پر ہم دنیا میں اپنی ضرورت کو ضرورت کے لیول پر روک دیں. جو کچھ میرے پاس ضرورت سے زیادہ آ رہا ہے, فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم, جو کچھ بھی میرے پاس میری ضرورت سے زیادہ ہے اس پر یا کسی سائل کا حق ہے یا کسی محروم کا حق ہے. اور جب میں اپنی ضرورت سے زیادہ چیزوں کو اپنے گھر میں رکھتا ہوں یا میں کسی سائل کا حق روک رہا ہوتا ہوں یا کسی محروم, جائز کی بات ہو رہی ہے, مومنین کی صفت ہے یہ, سورہ معارج میں ہم نے بحث کی تھی, مومنین کی صفت ہے. فی اموالہم, مومنین کے مال, مومن کے مال سے مراد یہ جائز مال ہے, کیونکہ اگر وہ جائز نہیں کما رہا تو مومن نہیں ہے, یہ مومن کی صفت ہے. جائز مال, حلال مال, لیکن کیوں, دیکھیں اسی لیے اللہ نے جہاں کہیں پر بھی انفاق کا ذکر کیا اس سے پہلے قید کیا لگائی ہے, مما رزقناہم ينفقون. آیت اللہ قراتی اسی بات پہ اسے فرماتے ہیں, کہتے ہیں رزق ملے گا, رزق کماؤ گے تو انفاق کرو گے, اللہ کے دیے ہوئے رزق کو پاؤ گے تو انفاق کر سکو گے. اگر تمہارے پاس رزق نہیں ہوگا تو انفاق کس چیز کا کرو گے. لہذا وہ رزق جو اللہ کی طرف سے آئے, آپ کی حلال کمائی, اللہ ضرورت سے زیادہ کیوں دیتا ہے, اللہ ضرورت سے زیادہ اس لیے دیتا ہے کہ میں گھر میں رکھوں, جیسے ہی میری ضرورت سے اوپر پہنچتا ہے کیا ہو جاتا ہے, حق سائل والمحروم ہو جاتا ہے. جی جی, مشکل یہی ہے, یہ جو اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم ضرورت کا تعین نہیں کرتے اور ضرورت کو کنسیڈر نہیں کرتے تو ہمارا بیہیویئر کیسا ہو جائے گا, جانوروں جیسا ہو جائے گا. اب جانور سے ہم بدتر کیوں ہیں, کیونکہ جانور کا یہ بیہیویئر صرف اس کے کھانے میں, میری پوری زندگی میں تو میں جانور سے بدتر ہو گیا. کافر کو اللہ جہنم میں داخل نہیں کرتا, اللہ نہیں کرتا, اس کو جہنم اس کے اعمال پہنچا. علامہ اقبال کا ایک بہت خوبصورت نظم ہے جنت اور جہنم کے اوپر, وہ اگر کبھی آپ کو فرصت مل جائے گوگل پہ سرچ کیجیے گا, ویسے میں کوشش کروں گا کہ برادران کو دے دوں کہ گروپ پہ ڈال دیں, تو اس کو پڑھیے گا ضرور, واقعاً بڑی خوبصورت نظم ہے اقبال کی. اس میں اقبال نے ساری بات کی, کسی نے جہنم سے شکوہ کیا ہے اور جہنم نے اس شکوے کا جواب دیا ہے, جہنم نے شکوے کا جواب دیا, اس نے کہا میں تو بڑے مزے میں تھی, کمفرٹیبل, نہ یہاں کوئی آگ, نہ کوئی پتھر, نہ کوئی شور, نہ کوئی شرابہ. کہ یہ آپ لوگ خود اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں, آپ بھیجتے ہیں وہ میرے اندر جمع ہوتا ہے. اسی بات کے اوپر, یعنی اسی بات کی, یہ جو بات اقبال نے یہاں پر کہی ہے, ایک حدیث اس سے ریلیٹڈ ہے اگر کسی کے ذہن میں ہو. یعنی آگ ہوتی ہی نہیں, یوں سمجھ لیں, ایک ہنٹ دے رہا ہوں, احسان احسان, لو اجتمع الناس علی حب علی لما. اور کس سے روایت ہے یہ, حدیث تو ہے رسول, روایت کس نے کی ہے, یہ روایت ہے خلیفہ ثانی سے, روایت خلیفہ ثانی سے, انہوں نے روایت کی کہ میں نے پیغمبر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ پیغمبر نے کہا لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ نارا, اللہ تعالیٰ نار کو خلق ہی نہ کرتا, اگر لوگ علی کی محبت پر جمع ہو جاتے ہیں. میں اس کو بس آخر میں پہنچاؤں انشاءاللہ. بس اللہ انہیں داخل نہیں کرتا, کیا ہے, مسوا النار مسوا اللہ, ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے آگ ان کا کیا ہے ٹھکانہ, آخری مسوا آخری پہنچنے کی جگہ کیا ہے آگ ہے. کیوں؟ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے جو یہ انجام دیتے ہیں. دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں کہ بارِ الہٰ اس ماہ مبارک رمضان اس کی برکتوں اور رحمتوں کے صدقے سے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو اس ماہ مبارک رمضان میں کہ جو قرآن کے نزول کا مہینہ ہے, بارِ الہٰ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. مومنین دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ, ان کی پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما. بارِ الٰہٰ ہمارے جتنے بھی مومنین مریض ہیں, خصوصاً کچھ مومنین شدید علیل ہیں, برادر مہدی عباس, مومنہ ندیم زہرا اور مومنہ یاسمین, کہ خدا ان کو اور دیگر جتنے بھی ہمارے شدید علیل مومنین ہیں رحمت رمضان کے صدقے سے بارِ الٰہٰ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. جو ہمارے مرحومین ہیں بارِ الٰہٰ ان سب کی مغفرت فرما. حاضرین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. بارِ الٰہٰ بحق محمد و آل محمد جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو, استکباری استعماری قوتوں کو, تکفیری قوتوں کو نیست و نابود فرما. تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما, بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب انقلاب اسلامی حزب اللہ حزب اللہ کی رہبریت, انصار اللہ انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما. بارِ الٰہٰ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.